گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، روزے سے متعلق شرعی احکام تو ہم سیکھیں گے اور وہ آپ ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ، آئندہ بھی جو سلسلے ہوں گے اس میں بھی یہ بیان کیا جائے گا، لیکن روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ ہم جو رکھتے ہیں، روزے سے متعلق اس کے کیا فائدے ہیں؟ کیوں اسلام میں اس کو فرض کیا گیا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ، یہ ہمارے اردو زبان کا لفظ ہے،
ٹھیک ہے،
اور عربی میں اس کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے صوم،
صوم،
جی، صاد واو میم، صوم، اور صوم کا جو معنی ہوتا ہے رکنا، کسی چیز سے رکنا،
ٹھیک ہے۔
اب یہ روزے کے لیے یہ لفظ استعمال جو کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بنیت عبادت، صبح صادق یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے،
جب روزہ ختم ہونے کا وقت آتا ہے،
سحری کا وقت ختم ہونا کہتے ہیں، تو مسلمان بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک، اپنے آپ کو قصدن کھانے پینے جمع سے روکتا ہے۔ تو وہ صوم کا جو معنی تھا روکنا، وہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو مطلقاً رکنا کھانے پینے سے یہ روزہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کے اندر بنیت عبادت،
عبادت کی نیت
کہ میں اس وجہ سے کھانے سے پینے سے ہم بستری سے باز رہ رہا ہوں یا رک رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بنیت عبادت اس کے حکم کی تعمیل کی خاطر ایک مسلمان جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزے کے صحت کے لیے، روزہ درست ہونے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو،
ٹھیک ہے، اگر عورت روزہ رکھ رہی ہے،
اگر روزہ رکھ رہی ہے عورت تو اس کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ البتہ جنبی، جس پر غسل فرض ہو گیا ہم بستری کے سبب یا احتلام کے سبب، تو جنبی روزہ اگر رکھے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت یہ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، کہ روزے کی صحت کے لیے ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو روزہ نام ہے بنیت عبادت، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے ہم بستری سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام۔ تو محض اگر کوئی ڈائٹنگ کے طور پہ کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، تو اس کو روزہ نہیں کہا جائے۔
صحیح،
روزے کے لیے بنیت عبادت کہ میں اس لیے رک رہا ہوں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور یوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک رہا ہوں،
ٹھیک ہے۔ اس کے فوائد کچھ ارشاد فرما دیں۔
دیکھیں، روزے رکھنے کے بے شمار فضائل بھی ہیں، فضائل کا مطلب اجر و ثواب اگر دیکھیں تو اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں،
ٹھیک ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں اس کا فائدہ بھی بیان کیا گیا، سومو تصحو،
سومو
تصحو، کہ روزے رکھو صحت مند رہو گے،
ماشاء۔
تو روزہ رکھنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان عمومی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی کھاتا ہے کہ جس کے کھانے کے سبب صحت خراب ہوتی ہے، معدے میں پرابلم پیدا ہونے لگتی ہیں، تو جب وہ کچھ وقت اپنے آپ کو، اپنے معدے کو کھانے پینے کی چیزوں سے باز رکھتا ہے، تو جن چیزوں کے کھانے کے سبب انسان کی بیماری کا سبب بنا تھا وہ، تو اب یہ کھانا پینا جب رکتا ہے تو وہ بیماری دور ہونے لگتی ہے اور صحت انسان کو نصیب ہوتی ہے، ایک تو یہ فائدہ ہے۔
اب لہذا ہم یعنی صحت مند ہونے کی نیت سے روزہ رکھ لیں کل سے،
صحت مند ہونے کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو صحت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان
ٹھیک ہے
کوئی بھی نیک کام جب ہمیں کرنا ہے تو اس میں ہم رضائے الہی کو پیش نظر رکھیں، عبادت تو ملتی رہے گی
ٹھیک ہے،
عبادت کی نیت ہو، رضا الہی کی نیت ہو، حکم الہی کی تعمیل کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ نیتیں سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارا ثواب بھی بنے گا اور جو اس کے دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گے۔ تو روزہ رکھنے کا ایک جو فائدہ، جو ایک فضیلت بندے کو حاصل ہوتی ہے، فائدہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے کہ اس میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا بیان فرماتے ہوئے اس فائدے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم سے گزشتہ جو امتیں گزری ہیں
ان پر بھی
روزے فرض ہوا کرتے تھے، اگرچہ ان پہ ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، دیگر مہینوں کے اور دیگر ایام کے روزے ان پہ لازم ہوتے تھے، لیکن ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اور آگے اللہ تعالی نے جو فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم گناہوں سے بچو،
ٹھیک،
تو یہ روزہ جو ہے جہاں ہماری اندرونی صحت کا ضامن ہے، ہمیں بحکم حدیث روزہ رکھنے سے صحت نصیب ہوتی ہے، تو وہیں عام طور پہ یہ مشاہدہ بھی ہے اور ہر ایک مسلمان کا اپنا کسی حد تک تجربہ بھی ہے کہ وہ گناہ کے جو عام 11 مہینے میں بتقاضا بشریت غفلت کوتاہی کے سبب نفس امارہ کی شرارت کے سبب انسان کر جاتا تھا، ماہ رمضان المبارک میں کافی حد تک گناہوں پر بریک لگ جاتی ہے، جو بہت زیادہ گناہگار ہوتا تھا اب وہ بہت زیادہ گناہ نہیں کرتا، وہ مجبور ہو کے نفس کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ جو پہلے کرتا تھا اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پہلے تو بچتے ہی تھے، کوشش بھی کرتے تھے، یہ جو مہینہ آتا ہے یہ گویا ان میں اور نکھار پیدا کر دیتا ہے، تقوی پرہیزگاری انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے تقوی پرہیزگاری اس کو نصیب ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس روزے کو بھی اچھے انداز میں انسان گزارے تو انشاءاللہ عزوجل اس کے ثواب بھی بہت ہی زیادہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے،
روزہ اور قرآن
بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے اسے کھانے اور خواہشوں سے دن کے وقت میں روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے رب میں نے اسے رات کے وقت سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما، دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی
ماشاءاللہ۔ اسے رات کے وقت تلاوت کی فضیلت بھی ثابت ہے،
اس میں رات کے وقت تلاوت قرآن جیسے عام طور پہ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی راتوں میں ماہ رمضان میں بکثرت شبینے تراویح اور دیگر نوافل میں بھی پڑھنے والے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن پاک چونکہ رات میں انسان کو جگاتا ہے، تلاوت قرآن انسان اس میں کرتا ہے، تو یہ قرآن اپنے قاری کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور یہ روزہ جو دن کے وقت انسان کو خواہشات نفسانی سے جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے روزہ انسان کو روکتا ہے، تو یہ روکنے کے سبب انسان جب رک جاتا ہے، اور یہ سب رکنا خشیت الہی کے سبب ہی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی اب جیسے آج کل موسم جیسا چل رہا ہے گرمیوں کا، تو یہ جون جولائی عام طور پہ ہمارے یہاں پہ گرم موسم شمار کیے جاتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے ایک انسان اور تھکا ہارا ہے، کام کاج سے ابھی ابھی گھر پہنچا ہے، پسینے سے شرابور ہے، اب یہ فریج یا ڈی فریزر کھولتا ہے، ایک ٹھنڈا جھونکا ان چیزوں کے کھولنے سے انسان کو محسوس ہوتا ہے، اب سامنے بوتل بھی ہے، کولڈ ڈرنکس بھی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروبات بھی ہیں، پھل فروٹ بھی رکھے ہیں، لیکن اس کو روکنے والی چیز کون سی ہے؟
وہ اللہ کا خوف,
وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے. اگرچہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے. تو یہ تقویٰ, پرہیزگاری, یہ خوف خدا, یہ انسان کو جب روزے کی حالت میں نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکتا ہے تو یہی روزہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائے. اسی طرح بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں روزے کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک اس کو اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے,
سبحان اللہ,
تو اس کی جزا میں دوں گا.
سبحان اللہ,
سارے نیک اعمال کی جزا اللہ ہی دے گا. نماز پڑھیں گے اس کی بھی جزا اللہ ہی دے گا, ہم ذکر و اذکار کریں گے اس کا صلہ بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اجر و ثواب کی صورت میں عطا فرمائے گا. لیکن ان تمام نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے مخصوص فرمایا, اور وجہ اس کی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ کوئی سی بھی نیکی اگر ہم دیکھیں, مثال کے طور پہ ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو اگلے شخص کو پتا چل رہا ہے کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں,
صحیح.
اسی طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہیں, ذکر و اذکار تسبیح کر رہا ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہیں,
صدقہ دے رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں,
صدقہ دے رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسا وصف ہے کہ روزہ دار کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے,
صحیح.
ورنہ روزہ کسی انسان کے جسمانی حیثیت کا سے نہیں پہچانا جاتا,
ٹھیک.
ہاں یہ اس وقت پتا چلتا ہے جب ہم یار آج تو بہت روزہ لگ رہا ہے,
صحیح.
تو جب ہم بتاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کا روزہ ہے. تو یہ چونکہ چھپا ہوا ایک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں دوں گا. اور فرمایا حدیث میں کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک خوشی ہے افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملنے کے وقت. روزہ دار کے منہ سے عام طور پہ
بو آتی ہے.
اس بو سے متعلق فرمایا گیا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ اب کلی نہیں کر رہے,
ٹھیک ہے,
مسواک ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی بو پسند ہے. یہاں بو سے مراد وہ بو نہیں کہ ہم نے اس سحری بہت ڈٹ کے کی تھی, اس میں چکنائی مٹھاس اور اس طرح کی چیزیں کھائی تھی, کلی بھی نہیں کی, اور دوپہر کے وقت میں وہ جو چیز منہ میں تھی اس کے اجزاء کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگے رہ گئے, تو وہ جو بو آ رہی ہے وہ بو مراد یہاں پر نہیں ہے. جو ایک بھوک کی وجہ سے ایک الگ سے بو محسوس ہوتی ہے یہاں پر وہ بو مراد ہے, دانتوں کے ذریعے آنے والی بدبو یہاں پہ مراد نہیں ہے. تو اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں فضائل موجود ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان, یہ روزوں سے متعلق اور ماہ رمضان میں جو اعمال ہیں جیسے تراوی ہے اور روزے رکھے جاتے ہیں, اس طرح شب قدر ہے اس کے حوالے سے, عید الفطر ہے, صدقہ فطر ہے, تو بہت ہی پیاری اور شاندار کتاب اردو زبان میں اور مختلف زبانوں میں اس کے ٹرانسلیٹ بھی ہو چکے ہیں. تو یہ فیضان رمضان میں روزوں سے متعلق بہت ہی پیاری معلومات موجود ہیں. ہر ایک اسلامی بھائی اور بہن کو یہ کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے, اس میں روزوں کے فضائل بھی ہیں فوائد بھی ہیں.
ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے انداز سے ہم روزہ تو رکھتے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ چیزیں بھی پیش نظر ہوں گی تو اب ہمارا ذوق بھی بڑھے گا. روزہ رکھنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے, بحکم حدیث روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے, روزہ دار کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, یعنی خصوصی اجر اس کو عطا فرمایا جائے گا. روزہ دار ایسا ہے کہ اس کے منہ کی بو کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. تو اتنے فضائل ہیں, اتنی اس کی یعنی فوائد بھی ہیں فضائل بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو اسلامی بھائی بد قسمتی سے روزہ نہیں رکھتے تھے, سستی کرتے تھے, ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کریں, اور اگر نیت کی ہوئی کہ سال بھی روزے نہیں رکھیں گے, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پہلے سے ارادہ ہوتا ہے کہ رکھنا ہی نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس نیت فاسدہ کو ختم کریں اور روزے کی نیت کریں جس جگہ پر وہ موجود ہیں, جس ملک میں ہیں, جس شہر میں ہیں, جہاں بھی رمضان کا مہینہ شروع ہو, تو اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اس عبادت کو ضرور بجا لائیں انشاءاللہ عز و جل. اس عبادت کو اگر اچھے انداز سے ہم نے کر لیا تو اس کی وجہ سے دیگر نیک اعمال پر بھی ہمیں استقامت حاصل ہوگی. جو روزہ تعریف تو آپ نے ارشاد فرما دی, فوائد بھی بتائے کہ اس کی کوئی اقسام بھی ہیں یا بس روزہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیسے بیٹھے رہیں؟
نفس روزہ تو یہی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بنیت عبادت اپنے آپ کو کھانے پینے جمع سے روکنے کا نام ہے. لیکن یہ روزے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں،
ٹھیک
ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں وہی تکبیر تحریمہ ہے، وہی قیام رکوع سجود سب کچھ ہے، لیکن نمازوں میں کوئی نماز فرض ہوتی ہے، کوئی نماز واجب ہوتی ہے، کوئی سنت، کوئی نوافل. تو اسی طرح کوئی نماز مکروہ تحریمی تنزیہی ہوتی ہے. تو سیم اسی طرح روزوں کے اندر بھی ان چیزوں کے اعتبار سے اقسام بن جاتی ہیں. کچھ روزے فرض ہوتے ہیں کہ جن کا ترک کرنا گناہ ہوتا ہے، اور کچھ روزے واجب ہوتے ہیں، کچھ روزے نفل ہوتے ہیں، کچھ روزے مکروہ تنزیہی اور کچھ مکروہ تحریمی. تو یوں یہ پانچ اقسام روزوں کی بن جاتی ہے. فرض روزوں سے مراد کیا ہے؟ جیسے ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں. اچھا، اسی طرح واجب ہے، واجب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ جو بیمار ہے صحت مند ہو جائے گا تو میں 10 روزے رکھوں گا،
ٹھیک ہے.
تو اس میں اسلامی بہنیں بھی روزوں کی منت مان لیتی ہیں. تو یہ جو منت، جب وہ کام پورا ہو گیا تو اب روزے رکھنا واجب ہوں گے.
صحیح.
اچھا، اس میں بھی فرض کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین. تو یہ دو قسمیں یوں ہو جاتی ہیں. فرض معین سے مراد ماہ رمضان جب شروع ہو جائے تو ماہ رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ فرض معین ہیں، یعنی ان ایام میں جو روزے رکھے جائیں گے وہ رمضان ہی کے رکھے جائیں گے.
صحیح.
تو یہ مہینہ رمضان کے روزوں ہی کے لیے معین ہے. تو یوں فرض معین کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روزے ادا کرنا،
ٹھیک
ہے. اور فرض غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ کسی عذر شرعی کی بنا پر یا بلا عذر کسی نے روزے نہیں رکھے، اب وہ روزے بعد رمضان رکھے گا تو وہ کہلائیں گے فرض غیر معین. یعنی ان کے لیے پورے 11 مہینے میں کوئی دن معین نہیں ہے،
کبھی بھی رکھ
کسی بھی دن رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. تو گویا قضا روزے فرض غیر معین ہیں اور ماہ رمضان کے ادا روزے فرض معین. اسی طرح واجب جو ہے، واجب کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں، واجب معین اور واجب غیر معین. واجب معین سے مراد یہ ہے کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا.
صحیح.
تو جمعے کا دن اس کی منت میں معین ہو گیا،
ٹھیک ہے.
اور غیر معین واجب، مثال کے طور پہ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اب وہ 2 روزے کون سے دن رکھے گا، کس دن رکھے گا، یہ معین نہیں کیا، تو یہ واجب ہو گیا. اور نفل، تیسری قسم جو روزے کی ہے وہ نفل ہے. نفل کے اندر سنت مسنون جو روزے ہیں وہ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، مستحب روزے بھی اس میں شمار ہوتے ہیں. کہ لفظ نفل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اضافہ،
اضافہ زیادتی.
تو اضافہ، زیادتی، بڑھوتری. تو چونکہ فرض اور واجب یہ تو ایک انسان پہ، مکلف انسان پہ کمپلسری ہے، لازم ہے، ان کے علاوہ اضافی طور پہ ایک عبادت جو انسان کرتا ہے تو وہ سنت بھی ہوتی ہے اور عام مستحب نوافل بھی ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ سنت اور عام نوافل روزوں کے اندر کون کون سے روزے شامل ہیں؟ جیسے 10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ روزے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اسی کے ساتھ 9ویں محرم یا 10 کے ساتھ 11ویں محرم، اس طرح روزے رکھنا یہ مستحبات میں آئیں گے. ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، جو اسلامی مہینے کے اعتبار سے 13, 14, 15، ان کا روزہ یہ بھی نفل ہے. اس طرح پیر شریف جمعرات کا روزہ، یہ نفل اور مستحبات میں آئے گا. چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی.
مکروہ تنزیہی،
مکروہ
جو نماز مطلب میں ہم لفظ سنتے تھے،
مکروہ تنزیہی. تو مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ کام،
ٹھیک ہے.
تنزیہی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے. تو مکروہ تنزیہی کا مطلب وہ ناپسندیدہ کام کہ جس کام کے ارتکاب کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کام کے ارتکاب کو بھی پسند نہیں فرمایا. اس طرح کے جو روزے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی صرف ہفتے کے دن، سیٹرڈے ہفتے ہی کے دن کا روزہ رکھتا ہے، آگے پیچھے روزہ اس کے ساتھ ملا کے نہیں رکھتا، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. اسی طرح کوئی مسلسل روزے، ساری یعنی مسلسل روزے رکھ رہا ہے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، بس یہ روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے، جس کو سوم دہر کہتے ہیں.
سوم دہر
ہمیشہ روزے سے ہی رہے گا،
ٹھیک ہے.
صرف عید کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں کھائے گا پیے گا، بقیہ پورے جو سال کے بقیہ ایام ہوتے ہیں ان میں وہ روزے سے رہے. تو اس طرح مسلسل روزے سے رہنا بھی مکروہ تنزیہی ہے. ایک ہوتا ہے سوم سکوت.
سکوت
سکوت کا معنی چپ، ہونا.
ٹھیک ہے.
تو صوم سکوت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسا رکھنا کہ جس میں کسی سے بات ہی نہیں کر رہا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ صوم سکوت ہے. تو ایسا چپ والا روزہ بھی مکروہ ہے, تنزیہی ہے. اور ایک ہوتا ہے صوم وصال. صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے پے در پے روزہ رکھنا, اس طرح کہ روزہ افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر اسی طرح روزہ رکھنا.
سحری افطاری کے بغیر ہی.
مطلب آج تو سحری کر لی,
ٹھیک ہے,
جب کل افطار کا موقع ہوگا افطاری نہیں کرتا.
ٹھیک ہے.
یہاں تک کہ اگلے سحری کا وقت آ گیا اس وقت سحری بھی نہیں کرتا, تو یہ پھر روزے سے رہے.
اچھا.
ایک دفعہ سحری کر کے جو روزہ اسٹارٹ کیا تو آگے نہ سحری کرتا ہے نہ افطاری کرتا ہے, اگلا دن بھی روزہ, پھر اگلا دن بھی روزہ. تو یہ صوم وصال ہے. اور اس صوم وصال کی تخصیص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے. دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی دیکھا دیکھی ایسے روزے رکھنا شروع کیے تھے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا تھا. یہ ہے مکروہ تنزیہی. اور ایک ہے مکروہ تحریمی. یہ پانچویں قسم ہے روزے کی. اور مکروہ تحریمی سے مراد یعنی ایسا ناپسندیدہ کام کہ جس کام کے ارتکاب کرنے والے کو شریعت نے منع فرمایا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا گناہ گار بھی ہوتا ہے. تو مکروہ تحریمی جو روزے ہیں وہ ہیں ایام تشریق کے روزے.
ٹھیک ہے.
ایام تشریق کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ.
جو بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے,
جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے, بقر عید بھی کہتے ہیں. تو اس بقر عید تو تین دن ہے, 10, 11, 12 ذی الحجہ, لیکن ساتھ میں 13 تاریخ ہے, 13 ذی الحجہ. تو یہ ایام تشریق یہ چار دن ہوتے ہیں. اور پانچواں دن ہے میٹھی عید جس کو کہا جاتا ہے عید الفطر.
ٹھیک ہے.
یعنی شوال کے مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے,
عید کا دن,
عید کا دن جس کو ہم کہتے ہیں میٹھی عید. تو یہ میٹھی عید عید الفطر کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور 10 ذی الحجہ, 11, 12, 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. تو ان کے روزے رکھنے بھی گناہ ہیں, مکروہ تحریمی ہیں. تو یوں روزوں کی یہ پانچ اقسام ہو جاتی ہیں, فرض, واجب, نفل, مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی.
ٹھیک. حضور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی, سحری نہیں کی, اب روزے کی نیت کر لی, تو یہ بھی اس یوم وصال میں آئے گا؟
سحری نہیں کی,
نہیں کر پائے,
نہیں کر پایا, آنکھ نہیں کھلی یا اٹھایا
کھایا تھا
اٹھے, تو یہ سوم وصال نہیں ہے. کیونکہ ایسے صاحب نے پچھلے دن افطاری ڈٹ کے بھی کی ہوئی ہوتی ہے. تو سوم وصال اسی وقت ہوتا ہے کہ جس روزے میں انسان افطاری نہ کرے اور اگلا دن سحری بھی نہ کرے اور پھر وہ اگلا دن بھی روزے سے ہو.
ٹھیک.
تو یہ سوم وصال نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. ماشاءاللہ روزے کی اقسام بھی آپ نے سنی. اور انشاءاللہ رمضان میں جب فرض روزے آئیں گے تو ہم جس پر فرض روزہ ہے وہ ضرور فرض روزے رکھیں گے. کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. میرا نام بات علی عزیز سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں ایک دن میں نے سنا تھا کہ قبرستان میں قبروں کے اوپر سے گزرنا جو نہ رہا. میرا سوال یہ ہے کہ جب قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو قبرستان میں قبر درمیان میں ہوتی ہے تو بہت سی قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور
مقبول احمد گولا سے لگانے پڑتے ہیں, کیونکہ شوگر ہے کہ روز رکھ رہے ہیں. میرے واسطے لگ رہی ہے
شوگر کی وجہ سے روزے کا حکم. ٹھیک ہے. ایک اور کال سنا دیجیے.
میں گھر سے تقریباً 250-200 کلومیٹر ملازمت کرتا ہوں, دور ہم کرتے ہیں, لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو وہاں نماز ہمیں مطلب قضا پڑھنی چاہیے یا مکمل پڑھنی چاہیے؟ 15 دن سے اوپر رہنا ہو یا 15 دن سے کم رہنا ہو؟
انشاءاللہ. پہلا سوال, جو قبرستان میں جاتے ہیں تو قبروں سے گزرنے کا حکم.
دیکھیں قبروں پر پاؤں رکھنے سے احادیث مبارکہ میں سختی سے منع فرمایا ہے. اور اس طرح قبر سے ٹیک لگانے سے مردے کو اذیت پہنچتی ہے, قبر کے اوپر چڑھنے پر بھی مردے کو اذیت پہنچتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھوں اس سے زیادہ یعنی میرے نزدیک اچھا یا مناسب یہ ہے کہ میں کسی انگارے پر پاؤں رکھوں.
اللہ.
تو یعنی یہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قدم شریف یہ اگر ہمارے سر پہ آ جائے تو ہم سعادت اس کو سمجھیں گے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے بات ارشاد فرما دیں گے قبر پر پاؤں رکھنا
اہمیت,
یہ اس قبر کی ایک اہمیت ہے, ایک مسلمان کی قبر کی عظمت ہے کہ اس کو روندنا منع ہے, اس پہ پاؤں رکھنا منع ہے. اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر بھی ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تو عاشقوں کی تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے سینے پہ سرکار اپنا قدم شریف رکھ دیں. تو بہرحال قبر کے اوپر پاؤں رکھنا منع ہے، قبر کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہونا منع ہے، قبر پہ ٹیک لگانا جو نفس قبر ہے اس پہ ٹیک لگانا یہ منع ہے. لیکن جو جیسے فرمایا نے سوال کیا کہ تدفین کے وقت لوگ بہت زیادہ اطراف قبر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ایک تعداد ہے جو قبر پہ بیٹھی بھی ہوتی ہے، قبر کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ قبر سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب ناجائز کام ہے، گناہ گار ایسا آدمی ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ کیا جائے کہ اگر قبر کے اطراف میں جگہ کشادہ ہے جہاں قبر نہیں بنی تو اس حصے میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ کا مردہ ایسی جگہ تدفین کے لیے جا رہا ہے کہ جہاں اتنی کھلی جگہ نہیں ہے کہ اتنے 150-200 افراد وہاں پہ جمع ہو جائیں اور فاتحہ خانی کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ایسی اگر جگہ نہیں بنتی تو آپ دور رہیں. تدفین کا جو عمل ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5-6-10 افراد کے ذریعے بالکل ہو جاتا ہے. اب بقیہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں قبر کے اطراف میں، بلکہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے قبر پہ بیٹھے بیٹھے دنیا کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گپے مارے جا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ غفلت والے امور ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یا اس پہ بیٹھنا یہ ناجائز ہے. جتنے افراد کی ضرورت ہے وہ افراد قبر میں تدفین کے لیے آگے بڑھیں، بقیہ افراد اگر دیکھیں جگہ ہے تو خالی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہاں اگر قرب قبر میں قریب کھڑے ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر اطراف میں جگہ نہیں ہے قبر ہی کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا تو قبر پہ کھڑا ہونا ناجائز ہے، گناہ ہے. تو ایسی صورت میں کسی تھوڑا دور ہی رہیں.
بعض دفعہ قبریں واقعی اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ 2-3 بھی چلے جائیں نا تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ پاؤں رکھنا پڑتا ہے. اب وہاں دفنا ہے نہیں دفنا ہے، سارے خاندان والے وہیں دفنا ہے، اب کیا کریں؟
دیکھیں قبر میں کسی مسلمان کو اتارنے کے لیے، قبر میں کسی مسلمان کو اتارنے کے لیے یہ شریعت نے نہیں کہا کہ جہاں دادا کی قبر بنی ہے وہیں پوتے کی قبر بنے گی، جہاں ابا جی کی قبر ہے وہیں بیٹے کی قبر بھی بنے گی. تو شریعت مطہرہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں یہ پسند ضرور کیا ہے کہ جہاں اپنا کوئی عزیز ہو اس کے قرب میں کسی مسلمان کی، اپنے رشتہ داروں کی تدفین ہو، اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند ضرور فرمایا ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ جہاں یہ پسندیدگی کا اظہار ہے تو وہیں قبر مسلم کا ہمیں احترام کا بھی حکم احادیث میں دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کہلائے گی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف ایک بات کو تو سامنے رکھے کہ دادا کے قریب میں، ان کے قریب میں جگہ مل جائے، لیکن جب تدفین کا وقت آئے تو اس بات کو بھول جائے کہ مسلمان کی قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا.
صحیح.
تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، دونوں باتوں پہ عمل کریں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شوگر ہے حضور، شوگر کے مریض، یہ سوال ہمیں آتا بھی رہے گا بعد میں بھی.
جی جی.
بہت پریشان ہوتے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے شوگر کے مریض کو، ڈاکٹر تو منع کر دیتے روزانہ رکھو، کیا کریں؟
دیکھیں محض ڈاکٹر حضرات کے کہنے پر تو روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ روزہ رکھیں.
ٹھیک ہے.
اب چونکہ یوں سمجھیں کہ ہمیں پورے 11 مہینے خوب کھانے پینے کی عادت رہی ہوتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں چونکہ دن کے وقت میں نہیں کھایا جاتا تو یہ تھوڑی سی تکلیف لگتی ہے. یہ تو اچھے خاصے جن کو شوگر نہیں ہے ان کو بھی احساس تو ہوتا ہے، یہ شروع کے پہلے دوسرے تیسرے دن تک احساس زیادہ ہوتا ہے روزے کا، پھر جب عادت میں آ جاتا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. تو یہ شوگر کے جو بھی مریض ہیں یا اور جو ایسے افراد جو بیمار ہوتے ہیں تو صرف ڈاکٹرز حضرات کے صرف کہنے پر اگلے دن کا روزہ چھوڑے نہیں، رمضان کا روزہ، یہ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے پر ان کو پتہ چلے گا، یعنی اس کی صورتیں، بعض صورتوں میں حکیم اور طبیب کے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے یہاں جو طبیب حضرات ہیں وہ سر درد ہو، نزلہ زکام ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کل روزہ نہیں رکھیے گا، تو ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کا تجربہ اگر ایسا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں ان کو بہت ہی زیادہ اس بیماری کی وجہ سے نقاہت طاری ہو جاتی ہے، چکراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں صورت بنتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں.
جس طرح عام دنوں میں بھی روزہ رکھے بغیر ہی اگر بھوکے رہے تو پتہ چل جاتا ہے،
پتہ چل جاتا ہے
کھانا نہیں کھایا کچھ ہوا.
اب یہ روزہ رکھ کے، اگر روزہ نہیں رکھا کسی کو ابھی شوگر ڈکلیئر کی گئی ہے, تو اب وہ یہ نہیں سمجھے گا میں معذور ہوں اور روزے نہیں رکھوں گا, تو یہ روزے رکھیں. ہاں جب روزے رکھنے کی صورت میں پتہ چلے گا, ان کو تجربہ ہوگا کہ میں اس موسم میں, جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے, اس موسم میں روزے نہیں رکھ سکتا اور تکلیف بڑھ رہی ہے, چکرا رہا ہوں میں, چکر آ جاتے ہیں, گر جاتا ہوں, بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, جب کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو بڑھ رہی ہے, تو اب اس صورت میں یہ روزے نہ رکھیں, ان روزوں کی بعد میں بعد رمضان قضا کریں گے.
اب شوگر کا مریض تو عموماً ایسا ہوتا ہے, بڑھاپا بھی ہو تو یہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے.
دیکھیں اب اس میں احتیاط کریں تو شوگر کا مریض بھی روزہ رکھ سکتا ہے. ہمارے خاندان میں ایسے افراد میں نے دیکھے ہیں کہ شوگر بھی اچھی خاصی ہونے, لیکن ماہ رمضان کا کوئی روزہ میں نے چھوڑتا ہوا نہیں دیکھا. تو روزے رکھنے والے روزے رکھتے بھی, شوگر کے مریض ہوں یا کسی بھی بڑے مرض میں مبتلا ہوں, اصل میں وہ جذبہ بھی تھوڑا ہوتا ہے نا, جذبہ اہمیت, اور پھر یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, تو یہاں تھوڑی مشقت برداشت کر لوں تو آخرت میں آسانی رہے گی, تو یہ تھوڑی ہمت کریں. قرآن پاک میں بھی جہاں مریضوں کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ جو روزے فعید دتم من ایام اخر, کہ جو مریض یا سفر کی بنا پہ مسافر اگر روزے نہ رکھ پائے تو وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کریں, تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ,
اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے,
یہ ساتھ میں فرما دیا کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رخصت عطا فرمائی ہے بیمار کو, مسافر کو, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار فرما دیا کہ پسندیدہ عمل میں نزدیک یہ ہے کہ اس عذر کے باوجود اگرچہ اختیار ہے لیکن روزہ رکھ لینا بہتر ہے. تو اس لیے مریض کو چاہیے روزہ رکھے. ہاں جب واقعتاً حالت کیفیت ایسی ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا دشوار ہو رہا ہے, وہ بیماری بڑھ رہی ہے, تو اب روزہ چھوڑ دے, یعنی اب روزہ نہ رکھا کرے, جب صحت ملے, جب صحت اس کو محسوس ہو تو اس وقت روزے رکھے, اور جو روزے چھوٹ گئے ان کی بعد میں قضا کرے.
توڑنا پڑ جائے, دن میں اتنی نکاہت بھوک آ گئی, توڑنا پڑ جائے,
ایسی بھی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو گیا روزے کی حالت میں, بلڈ ٹھیک ٹھاک جاری ہو رہا ہے, اب ایسے آدمی کو لازمی بات ہے کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی دیا جائے گا, تو اب یہ مجبوری ہے, یا کوئی ایسا شوگر والا کیفیت ایسی ہو گئی کہ اب اگر اس نے ٹیبلٹ یا کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی تو طبیعت بگڑتی چلے جائے گی, تو اب ایسی صورت میں یہ پانی پی کے یا جو بھی اس کو دوا لینی ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کا یہ روزہ توڑ سکتا ہے. اس صورت میں پھر روزہ توڑنا گناہ بھی نہیں ہوگا, کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ روزہ کون توڑے, کب توڑے, کس وقت توڑے, تو چونکہ ہمارے پاس چونکہ وہ علم نہیں ہوتا عوام کے پاس, بس وہ دو باتیں سنی ہوتی ہیں, چار باتیں سنی ہوتی ہیں, تو اسی پہ اپنے آپ پہ عمل کراتے ہوئے بس اوقات یہ ہے کہ بلا وجہ بھی توڑ دیا جائے گا, تھوڑی سی بیماری محسوس کی بھائی اب میں روزہ توڑ رہا ہوں, تو ایسا نہ کریں.
دور 200 کلومیٹر دور ملازمت کرتے ہیں اور کبھی 15 دن کی نیت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کیا کریں نماز؟ انہوں نے قضا کا لفظ استعمال کیا, قضا کریں یا ادا کریں؟
مطلب قصر کی قصری ہوگی.
جی جی.
تو دیکھیں 100 کلومیٹر ہو یا 200 کلومیٹر ہو, تو چونکہ 100 کلومیٹر بھی 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت ہے, تو اگر یہ مثال کے طور پہ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جس جگہ سے کام والی جگہ جہاں یہ جاب کر رہے ہیں وہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر, یعنی 92 کلومیٹر سے زائد ہے, تو اس صورت میں اب جہاں یہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ غور کریں کہ وہاں پہ کتنے دن کو رکنا ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے ہاں مسافر ایسے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ باب المدینہ میں کام کرتے ہیں, رہائش ان کی حیدرآباد میں, نواب شاہ میں, تو ہفتے ہفتے میں ان کا واپسی اپنے گھروں پہ چکر لگتا رہتا ہے, تو اگر کوئی حیدرآباد کا اسلامی بھائی ہے اور وہ باب المدینہ میں کراچی میں جاب کے سلسلے میں آئے ہیں, ہفتے کو چلے جاتے ہیں, اتوار کو رات میں واپسی آ جاتے ہیں, تو چونکہ ان کو کراچی میں ان کا کوئی وطن اصلی تو ہے نہیں, یہ وطن ملازمت کے لیے آئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ 5-6 دن کے اندر اندر واپسی مجھے جانا ہے, تو اگر یہ یہاں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں زہر عصر اور عشاء تو پوری رکعتیں پڑھیں گے, اور اگر جماعت نکل جاتی ہے اپنی پڑھ رہے ہیں تو زہر عصر اور عشاء کو قصر کر کے پڑھیں گے. اب جب یہ اپنے حیدرآباد پہنچیں گے تو حیدرآباد چونکہ ان کا وطن اقامت وطن اصلی ہے تو وطن اصلی کے اندر نماز پوری پڑھی جاتی ہے, اگرچہ 2 دن بعد واپسی ہونا ہو. اسی طرح اگر اس کو لے لیں کہ یہ جاتے ہیں یہاں سے سردار آباد اور ان کو پتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد میں کراچی واپس آؤں گا اپنے گھر پہ, دو ایک دن رکنے کے بعد پھر واپسی اپنے جاب پہ چلے جاؤں گا سردار آباد, تو اب یہ وہاں پر چونکہ 15 دن سے زائد رہنے کی نیت ہے تو یہ سردار آباد میں مقیم ہوں گے. سردار آباد ان کا وطن اقامت ہے اور وطن اقامت میں پوری نمازیں پڑھی جاتی ہیں. جب یہ آئیں گے باب المدینہ میں انٹر ہو جائیں گے تو باب المدینہ چونکہ ان کا وطن اصلی ہوئے, جیسے ہم نے جو فرض کیا ہے وطن اصلی ہے اور وطن اصلی میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے, اگرچہ 2 دن رکنے کی نیت ہو یا 4 دن رکنے کی نیت ہو, یہ وطن اصلی میں اگر کوئی آ گیا 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر آتا ہے تو اس کو 4 رکعت والی نماز 4 ہی پڑھنی
پڑے گی. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے تو کیا اس کے پیچھے ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اگر کسی کے دانت باہر نکلیں تو وہ کیا فکس دانت وہ لگوا سکتا ہے؟ جواب دے دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دانت باہر نکلا,
کسی کے دانت نکلے میں وہ دانت فکس کروا لے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال سنائیے.
میں گھر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں کتنے سال کا بچہ بیٹھ سکتا ہے؟ موبائل رکھنا کوئی گناہ تو نہیں آ جاتا اس میں اعتکاف کے اندر؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. داڑھی منڈا تراویح, یہ عام طور پر جماعت کا جب معاملہ آتا ہے مسجد میں امام مقرر کرنا ہوتا ہے اس وقت تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے, مساجد کی کمیٹیاں بھی کوشش کرتی ہیں. تراویح میں یہ ایسا نہیں ہوتا. تراویح میں وہ عمر کم ہے اس کی تو چلو آئی نہیں ہے, لیکن حفاظ جو ہے ان کی داڑیاں پوری نہیں ہیں کئیوں کی,
ایک تعداد جی جی افسوس کی بات ہے.
اور ان کو اب تراویح کے لیے رکھ لیا جائے تو اس میں شاید جائز سمجھا جاتا ہے یا اب توجہ نہیں ہوتی ہے.
تراویح ہو یا کوئی فرض نماز ہو یا کوئی نفل نماز ہو,
ٹھیک ہے,
کسی بھی نماز میں امامت کا جو منصب ہے یہ داڑھی منڈے کو نہیں دیا جا سکتا.
ٹھیک ہے.
یا جس کی خشخشی داڑھی ہے یعنی ایک مٹھی سے کم جو اپنی داڑھی رکھتا ہے خشخشی رکھواتا ہے تو اس کو بھی امامت کا منصب نہیں دیا جا سکتا, چاہے تراویح کی نماز ہو یا نفل نماز ہو یا کوئی فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو. اب افسوس یہ ہے کہ پورا سال 11 مہینے خشخشی داڑھی رکھیں گے یا بلیڈ لگا کے گھومتے پھرتے رہیں گے, جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے یا رجب شریف تو اس وقت سے جو حفاظ تراوی پڑھانے کا جن کا یہ سلسلہ ہے سالانہ تو یہ داڑیاں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور پڑھاتے بھی اپنے شہر میں اپنے علاقے میں نہیں ہیں, دوسرے کسی شہروں میں یا دور دراز علاقوں میں پڑھائیں گے تاکہ وہاں والوں کو پتہ نہ چلے کہ پچھلے 8-10 مہینے تک ان کی داڑھی تھی بھی کہ نہیں.
صحیح.
تو رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ داڑھی اتنی کر لیتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کے قابل ہو جائیں, لیکن چونکہ بقیہ مہینوں میں ان کا یہ معمول, اگر کسی کا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ رمضان میں تراویح کے لیے وہ داڑھی بڑھا لیتا ہے اور بعد رمضان کٹوا لیتا ہے اور یہ معمول اس نے اگر بنایا ہوا ہے تو ایسا آدمی جب تک صحیح توبہ نہیں کر لے اس وقت تک ایسے آدمی کو منصب امامت نہ دیا جائے. اب جو خشخشی داڑھی رکھنے والے ہیں یا داڑھی منڈے ہیں تو ان کو جب تک یہ توبہ نہ کر لیں سچی اس وقت تک ان کو منصب امامت تراویح کا نہ دیا جائے, کہ داڑھی منڈا یا خشخشی داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے, گناہ ہے, اور حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھی اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا. اب تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور ایسے شخص کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس نماز حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز جو پڑھی اولاً گناہ, اور اس ازالہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کا دوبارہ سے صحیح طریقے سے اعادہ کیا جائے. تو اتنی مشقت میں کیوں پڑھیں؟ کمیٹیوں کو چاہیے کہ ایسے اماموں کو مقرر ہی نہ کریں کہ جن کی داڑیاں مکمل نہ ہوں اور نماز کے مسائل وغیرہ جو ضروری ہیں ان سے وہ نہ بلد ہوں, ایسے افراد کو منصب امامت نہ دیا جائے.
ٹھیک. اور یہ اپنی جہاں پر بھی مساجد ہیں اور بالخصوص گھروں کے اندر, گھر کے جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ بھی تراویح پڑھاتے ہیں, گھر کے افراد ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کرتے ہیں جبکہ مسجد کی جماعت وہ حاصل کر چکے ہوں, نماز پڑھ کر آ چکے ہوں, تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی لحاظ رکھا جائے. ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر اگر حافظ صاحب ہوں گے ان کی تو داڑھی پوری ہونی چاہیے, لیکن گھر کے اندر یا اپنے لان کے اندر یا کسی بنگلے کے اندر مل کر محلے والے کراتے ہیں وہاں پر حافظ صاحب بلے داڑھی منڈے ہو تو وہاں پر بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ایسے کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت حاصل نہیں ہے. ہر جگہ پر جو پابند شریعت شخص ہو اسی کو امام مقرر کیا جائے. دانت باہر نکل آئے تو اب نئے دانت فکس،
سوال سے ہی ظاہر لگا تھا کہ دانت کسی کے نکل گئے اب پھر وہ فکس دانت لگوا لیتے ہیں تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر شاید اسی کو ریپیئر کر کے اگر لگا دیا
ٹھیک ہے
یا کوئی نیا مصنوعی دانت
نکلنے سے مراد باہر ٹوٹنا بھی ہو سکتا ہے،
ٹوٹنا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر دانت ٹوٹ گئے کسی کے اور وہ ٹوٹے ہوئے دانت کو پھر دوبارہ کوئی مصنوعی دانت لگا دیا اور اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بس اوقات تو یہ تو نکل بھی جاتے ہیں لگا لیتے ہیں تو ان کا یہ بھی جائز ہے اور فکس کروا لیا یہ بھی جائز ہے. اب یہ مسئلہ صرف غسل کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھا جائے، ممکن ہے پوچھا جائے تو اگر وہ دانت ایسا فکس ہے کہ اس کو دوبارہ نکال نہیں سکتے،
صحیح
نکال دیا کوشش کر کے لگا نہیں سکتے اور اس میں تکلیف بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کو لگے رہنے دیں، چھیڑے نہیں. اور اگر وہ دانت ایسا ہے کہ جو نکالنے لگا لیں نکالنے لگا لیں، جیسے عام طور پہ ہمارے کئی وضو خانے پہ وہ کلی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بروش لے کے اپنے دانتوں کو بھی واش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دانت چونکہ اب بآسانی نکلتے لگائے جاتے ہیں تو اگر کسی پہ غسل فرض ہو گیا تو ایسے دانت اس کو باقاعدہ نکال کے یا ان اچھی طرح سے کلی کرنی پڑے گی، مسوڑوں پہ اچھی طرح پانی پہنچانا ہوگا. اور جو دانت فکس ہیں بس اوقات ان کو تار کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے، وہ تار اگلے جو صحیح دانت ہوتے ہیں مضبوط ان کے اطراف میں اس کو کھینچ کے باندھ دیا جاتا ہے تو اس تار کو ہلانے جلانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو فکس اگر ہو گئے تو اس تار کے نیچے اگر پانی نہیں بھی پہنچتا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، غسل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے حضور، اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی عمر مقرر ہے شرعاً؟ کتنی عمر کا ہو تو اعتکاف بیٹھے؟
دیکھیں اعتکاف میں چونکہ جو مقصد ہے نا اس کو اگر ہم سامنے رکھیں، اعتکاف کا مقصد ہے اس بات کے لیے دھرنا، اعتکاف مانے دھرنا دینا، بیٹھ جانا، جم جا کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے رضا حاصل کر کے اٹھنا ہے،
ٹھیک ہے،
اپنی مغفرت کروا کے ہی اٹھنا ہے. گویا معتکف کا یہ ایک مقصد ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے.
تو مقصد اعتکاف یہ ہے کہ بندہ اللہ کے در پہ پڑا رہے اور مغفرت حاصل کر کے اٹھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے. اب اس کے اندر جیسے نابالغ بچے ہیں وہ شرارتیں کرتے رہیں گے، یہ مقصد جو حاصل کرنے کے لوگ بیٹھے ہیں
ان کا بھی
وہ بھی ان کا بھی جو وہ مقصد صحیح طور پہ آپ پورا نہیں ہو پاتا. تو اسی طرح 15 سال یا اس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے تو اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے 15 سال کا اگر کوئی ہے اور امرد بھی نہ ہو،
ٹھیک ہے،
یعنی ایسا خوبرو بھی نہ ہو کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے، تو ایسا شخص اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن بہتر کوشش یہ کی جائے کہ جو سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ ہوں وہ چونکہ مقصد اعتکاف کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ افراد اعتکاف میں بیٹھیں. ورنہ عام طور پہ ہمارے یہاں 17-18 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی وہی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، یعنی گویا وہ انداز جو گلی کونے میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کا ہو رہا ہوتا ہے وہی 2-4 لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے دوست تو وہ مقصد حاصل کرنے کی طرف نظر نہیں ہوتی، ہونی چاہیے. تو 15 سال کی عمر سے کم میں بھی اگر کوئی بالغ ہو گیا اور اس کو اعتکاف میں بیٹھنے میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا، مثلا اپنے والد صاحب کے ساتھ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے یا بڑے بھائی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، اپنے بڑے بھائی یا والد صاحب کی غیر موجودگی میں. جو کم عمر بچے ہیں یا 15 سال کا لیکن خوبرو ہے تو ایسے کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، عافیت اسی میں، ورنہ مسائل اچھے خبریں سننے کو نہیں ملتی.
ٹھیک ہے حضور، موبائل آج کل جیب میں ہوتا ہے اور اعتکاف میں جائے گا تب بھی جیب میں رہے گا، استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں موبائل ایک ضرورت کی چیز، کسی کے لیے ضرورت کی چیز ہے، کسی کے لیے فضول چیز ہے،
ٹھیک ہے.
تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کا مقصد ہے رضائے الہی کا حصول،
صحیح.
بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس مقصد میں یہ موبائل رکاوٹ بن جائے کہ ان کا اکثر وقت موبائل میسج پڑھنے میں، اور آج کل تو نیٹ گویا کے فری ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے سیموں میں پیکجز اتنے سستے آ چکے ہیں کہ بس اسی کے اندر واٹس ایپ وہ دیگر جو ہے نا وہ سافٹ ویئر استعمال ہونے لگے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے، وہ یکسوئی نہیں رہتی، تو اس لیے موبائل کا اعتکاف کے دنوں میں استعمال کم سے کم ہی ہو. بلکہ مشورتاً عرض یہ کروں گا کہ اعتکاف میں اگر بیٹھنا ہے تو سادہ موبائل جس میں تصویریں بھی دیکھی نہیں جا سکتے, جو پرانے موبائل ہوا کرتے تھے, ایسے سادے موبائل اگر معتکفین رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیابی نصیب ہوگی.
بہتر یہ کہ موبائل نہ ہی رکھا جائے ممکن ہو تو.
بس یہی ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, مطلب یہ چیز ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کو مشغول رکھنے کے لیے مس بیل دیتا رہے گا, میسج پہ میسج کرتا رہے گا. یہ جن کے لیے ضرورت ہے ان کے لیے بات نہیں کر رہا, جن کے لیے ضرورت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس موبائل سے کنارہ کشی کریں, اور سادہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو سادہ موبائل پر اپنی ضرورت کو پورا کریں.
رمضان المبارک میں ہم سب کو اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.